نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إقامة الدين پیج نمبر 108 ارشاد ربانی ہے اگر اہل کتاب ایمان لے آتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز محسوس کریں آپ اس میں ایک محبت بھی محسوس کریں اور ایک حسرت حسرت اللہ کے لیے نہیں ہے لیکن انسانی ناتے سے دیکھیں تو یہ حسرت کا ہی انداز ہے کہ کاش ایسا کرتے جیسے ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کہتی کاش یہ پڑھ جاتا تو محنت کرتا تو یہ ہوتا کاش یہ کرتا ہاں اگر یہاں مطلب ایک تحریض کا بھی ہے حرص دلانے کے لیے اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں خصوصاً قرآن مجید ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم کرتے ان پر رزق میہ کی طرح برستا اس کو ہائی لائٹ کر لیں یہ جا کے دکھائیے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے مردوں کو اپنے بھائیوں کو جن کو رزق کمانے کی فکر ہے ہونی چاہیے ایک مرد کی مردانگی کا تقاضا ہے کہ وہ رزق کمائے مرد کی قوامیت کا تقاضا ہے کہ اس کو فکر ہو کہ میرے گھر میں آٹا چاول دال کیسے آئے گی مجھے اس کی فکر کرنی ہے لیکن کوششوں کے باوجود بارش کی طرح رزق برستا تو بہت کم دیکھا ہوگا یہاں اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح کے رزق کی بات کی ان کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ کا وہ رزق حاصل کرتے چلے جاتے آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ آیت دیکھیں کہاں سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا لیکن یقین کریں یہ آیت لوگوں کو سنانے والی ہے آپ نے شاید اتنے شوق سے سنی ہے کہ نہیں سنی تو میں آیت کا وہ حصہ پھر پڑھتی ہوں جو میرے آپ کے عمل کے متعلق ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے کون سا ایمان شعوری ایمان اور پرہیزگاری کرتے کس چیز سے پرہیزگاری کرتے کس چیز سے بچتے اللہ کی نافرمانی سے بچتے حرام سے بچتے تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے کیا پتہ چلا کہ پرہیزگار لوگوں سے بھی ایمان لانے والوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں پچھلی زندگی کے گناہ بھی گلٹ بنتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے دوران بھی گناہ ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کوئی بندہ گناہ پروف کبھی نہیں ہوگا چاہے وہ مفتی بن جائے چاہے امام کعبہ بن جائے جو انسان ہے اسے گناہ ہوگا نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں وہ معصوم من ان الخطا ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے کہ وہ ان گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف کرتا رہتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کرتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے ہیں پہلی بات کیا سمجھ آئی کہ ایمان لا کر تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا کہ دنیا میں گناہ معاف ہو جاتے اور آخرت میں جنت مل جاتی نعمتوں والی اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں یعنی مراد ہے قرآن پاک ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ان کو قائم کرتے قائم کرنا کیا ہوا اس کو جزدانوں میں لپیٹ کے نہیں رکھتے ان کی قسمیں نہیں کھاتے اس کو بہت بابرکت کتاب سمجھ کر اس کی طرف پشت کرنے سے نہیں بچتے بلکہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کتاب کو اپنے ڈرائنگ روم میں بھی آنے دیتے اپنی شادی میں بھی آنے دیتے اس کتاب کو اپنے کاروبار میں اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے غموں میں اپنے مرنوں پہ لے کے آتے دیکھیے کوئی چیز قائم ہی نہ کی جائے اس پہ عمل ہی نہ کیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا میں اس قائم کرنے کو آپ کو ڈرائیونگ کی مثال سے دیتی ہوں آپ میں سے بہت ساری سسٹرز ڈرائیو کرتی ہوں گی آپ دیکھیے کہ آپ گاڑی چلانا سیکھ بھی لیں آپ کو گاڑی کے ایک ایک پرزے کا نام بھی سمجھ آ جائے آپ کو ٹریفک کے سارے رولز بھی سمجھ آ جائیں لیکن آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر اپنی ضرورت کی جگہوں پہ نہ پہنچیں ایون گاڑی چلانی بھی آ جائے اور آپ اپنے گھر کے پورچ میں ہی گاڑی کھڑی کر کے اس کو چلانے کی کوشش کرتی رہے کیا وہ گاڑی آپ کی گاڑی کا مقصد پورا ہوگا کیا فائدہ آپ کو گاڑی سیکھنے کا آپ کہتے ہیں آتی کوئی کہتے ہیں کہاں کہتا بیٹھو دکھاؤ کدھر پورچ سے نکالیں گے تو باہر باہر سے اندر ایسے ہی کرتے جائیں کوئی کہ گھر سے باہر تو نکالو کہنا یہ میں نے نہیں کرنا جیسے پورچ ہے نا آپ اس کو سوچ لیں کہ آج کے دور میں ہم نے بھی قرآن نماز کے لیے زندگی میں ایک پورچ رکھا ہوا ہے صلات روم ہے یہ ہماری مسجد ہے یہ ہمارا مدرسہ ہے یعنی ہم نے ایک چھوٹے سے نٹ شیل میں اس طرح سے قرآن کو اور عبادت کو رکھا ہوا ہے اس کو سڑک پہ نہیں آنے دیتے. واللہ ہی اگر مسلمان قرآن کو نافذ کرتے تو آج امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا, غیروں کو تو چھوڑ دیجئے. واللہ ہی آج ہم مسلمانوں نے اس قرآن کو نافذ نہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر زیادتی کی ہے, ہم نے انسانیت پہ بھی زیادتی کی ہے. میں بڑے شعور سے ایک ایک جملہ سوچ کے بول رہی ہوں, کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں. جب ہم نے قرآن کو نافذ نہیں کیا, ہمارے ارد گرد والے نان مسلم نے اسلام کی خوبصورتیاں دیکھی نہیں ہیں. جب انہوں نے دیکھی نہیں تو انہوں نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ سناؤ یہ کیا. دیکھیں آپ ایک اچھی چیز پہن کے یا آپ اچھی چیز استعمال کر کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے لی ہے, یہ بڑی ہے, کتنے کی لی ہے, یہ کیسی ہے, اس کا ایکسپیرینس کیسا ہے. جس کو آپ اور میں آج کی زبان میں ایک جملہ بولتے ہیں وہ لکھ لیں اقامت دین کو, ورڈ بائی ماؤتھ. سب سے بیسٹ مارکیٹنگ ورڈ بائی ماؤتھ ہوتی ہے. فلائرز چھپا لیں, ٹیکس کر دیں, فون کال کر دیں, لوگوں کو کہیں, یقین دلا دیں, آ جائیں آ جائیں, بہت اچھا پروگرام ہے یا بہت اچھی چیز ہے یا بڑا اچھا کورس ہے یا بہت اچھا پروڈکٹ ہے. لوگ کہیں گے ان کی تو عادت ہے, انہوں نے تو کہنا ہی ہے, اپنی چیز کو تو ہر ایک اچھا کہتا ہے. لیکن اگر یہ سیم پیغام دوست دے گی, یہ سیم پیغام کوئی اپنا دے گا, سنا اپنے وہاں یہ ہو رہا ہے, سنا میں گئی تھی بڑا اچھا, اس کو ورڈ بائی ماؤتھ کہتے ہیں. اسلام کے لیے آج بکلیٹس بھی چھپ رہے ہیں, آج قرآن بھی بٹ رہے ہیں, آج قرآن کو پھیلانے کے لیے چند گروہوں کی طرف سے بھرپور کوششیں بھی ہیں, لیکن اسلام ورڈ بائی ماؤتھ پھیلے گا. اور ورڈ بائی ماؤتھ اسلام کب پھیلے گا؟ جب مسلمان اس کو لے کر چلتے پھرتے دکھیں گے, جب خود استعمال کریں گے نا اس اسلام کو, تو پھر آپ دیکھیے کہ شہرت ہوگی. یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہ معصوم سے لوگ ہیں, یہ تو آج سے کوئی ایک نسل پہلے اسلام کی برکتوں سے فیض یاب ہو چکے ہوتے. یہ تو ہم نے ہی ان کو روکا ہے. کوئی کہہ رہا تھا فلاں جگہ اکانومی ڈوبی تو فلاں ملک نے اپنے بینکوں سے انٹرسٹ ختم کر دیا, 0% پہ لے آئے, اس ملک نے بھی کم کر دیا. یہ کون ان کو مسلم کر رہا ہے؟ یہ حالات ان کے, ان کی پالیسیز ان کو مسلم کر رہی ہیں کہ سود جہاں ہوگا ڈوب جاؤ گے. تو اگر ہم مسلمانوں نے آج سے 50 سال پہلے آ کر یہ آواز لگائی ہوتی کہ اگر ہم سے محنت لینی ہے تو ہمیں بغیر سود کے کام دو, ہمیں بغیر سود کے گھر دو, ہمیں بغیر سود کے گاڑیاں دو, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو اپنا یہ خوبصورت اینگل دکھاتے تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ کس کا دل کرتا ہے کہ ایک لے کر 10 دے آپ کو واپس؟ تو ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اس قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں. یقین کرے زندگی کا حسن ہی اس میں, باقی تو بیکار باتیں, فالتو کی باتیں. دن رات آپ اپنی ڈرائیونگ کے قصیدے پڑھیں لیکن گاڑی چلا کر باہر نہ آئیں, لوگ آپ کو چلاتا نہ دیکھیں, آپ کسی کو رائڈ ادھر سے ادھر نہ دیں, کسی کی ضرورت نہ پوری کریں, کسی بیمار کو نہ دیکھنے جائیں, آپ کسی کو کسی ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ نہ چھوڑیں, اس کو کیا خوشی ہے آپ کی ڈرائیونگ کی؟ آپ دیکھتے جتنا آپ لوگوں کو نفع دینے لگ جاتے ہیں نا, اتنا لوگ پھر آپ سے خوش ہونے لگ جاتے ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے. سورج بھی نفع ہی دے رہا ہے تو ہم اس سے خوش ہیں, چاند بھی فائدہ ہی دیتا ہے. کائنات کی ہر چیز ہمیں دے ہی رہی ہے اللہ کے حکم سے, جو اللہ نے اس کے کام لگائے وہ کر رہا ہے. تو میں اور آپ اس اسلام کو اگر قائم کرتے پھر اس درد کو محسوس کیجئے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قائم کرنے سے یہ مولوی بن جاتے یا آئسولیٹڈ ہو جاتے, یہ ایلینس بن جاتے, یہ اجنبی بن جاتے, لوگوں کو یہ ٹیررسٹ دکھتے, یہ لوگوں کو کوئی بہت ہی بیوقوف قسم کی مخلوق دکھتی. نہیں, ان پر رزق میہ کی طرح برستا. امیجن کریں جب بارش برستی ہے لگتا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. ان کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی وہ اللہ کا رزق حاصل کرتے. یہ قرآن کی آیت ہے, ترجمہ ہی ہے صرف, نہ اس میں تفسیر ہے نہ اس میں کوئی ایکسٹرا بات ہے, یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے. کسی عرب کو جا کے سنا لے, کسی بھی عربی بولنے والے نان مسلم کو سنا لے, یہی مطلب ہے. تحتی ارجلہم وفوقہم, پاؤں کے نیچے قدموں, مطلب یہ کہ پھر زمین بھی ان کے لیے سونے اگلتی, ان کی زمینیں بھی فصلیں اگتی, اور وہ اللہ کا رزق حاصل کرتے جاتے. اور اس کی مثال ہے, یہ وہ تیل والی بات ہے کہ اگر وہ تورات نافذ کرتے تو اللہ انہیں بے حساب رزق دیتا. اور اب قرآن کا زمانہ ہے, اب تورات اور انجیل کا آخری ایڈیشن یعنی لیٹسٹ ورژن ہے قرآن کی صورت میں. اگر قرآن کا نظام نافذ کر دیتے تو اہل ایمان پر رزق میہ کی طرح برسنے لگتا. سوچئے کتنا خوبصورت نقطہ ہے دوسروں کو بتانے کا کہ قرآن از دا لیٹسٹ ورژن آف دی تورات اینڈ انجیل. تمہیں تو iPhone 6 بھی نہیں اب چاہیے, تمہیں تو اس کا لیٹسٹ ورژن چاہیے. تمہیں 2015 की गाड़ी भी नहीं चाहिए, तुम तो 16 की जाते हो, तो दीन में पीछे क्यों जाते हो? इरशादे रब्बानी है, अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकात के दरवाजे खोल देते। जब आसमान से बरकत नाजिल होती है ना, दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को उभरने से और ग्रो करने से नहीं रोक सकती। मगर उन्होंने तो तकजीब की। किन्होंने? बस्तियों वालों ने, ईमान की बजाय तकजीब। सो इनके आमाल की सजा में हमने इनको पकड़ लिया। अल्लाह कहता है पकड़ता है, अल्लाह ताला पकड़ ले। फाहलक ना हम बिजुनूबिहिम, ए अहले किताब, अल्लाह के हाँ तुम्हारी कोई कदरों कीमत ही नहीं। इसको भी हाईलाइट करें, हैं हम अहले किताब। मेरा तो दिल करता है साथ ना लगा लें। क्या हम वाकई अहले किताब हैं आज, या ना अहले किताब हो गए? अल्लाह के हाँ तुम्हारी कोई कदरों कीमत ही नहीं। खसो खशा को बारिश के पानी के ऊपर आए हुए पत्ते घास फूस की तरह तुम गुस्साओ। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बारिश के पानी पे आए हुए तिनके पत्ते झाड़ फूंक की तरह होंगे। तो साहबा ने पूछा कि बहुत थोड़े होंगे? तो कहा थोड़े तो नहीं है, बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन उनके अंदर एक बीमारी आ जाएगी जिसको वहन कहते हैं। पूछा मल वहन, वहन क्या है? फरमाया हुब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। तो आज लगता है कि मुसलमान की कोई कदरों कीमत है अल्लाह की निगाह में? ये तो चंद लोगों के लिए अल्लाह ने शायद अपने गुस्से को रोका हुआ है। आपको पता है कि एक नबी जब तक बस्ती में होता है ना, तो अल्लाह ताला अजाब नहीं देता। किसी बस्ती में अजाब ना आने की वजूहात में एक वजह कि वहाँ अल्लाह का नबी हो। नबी सल्लम मक्का में मौजूद थे तो अजाब नहीं आया मक्का में। और दूसरी वजह, ये सूरह तौबा की आयत है, दूसरी वजह कि वहाँ रहने वाले लोग इस्तग़फार करते रहे। ये किसी की इस्तग़फार है जिसने आज तक हमें अल्लाह की पकड़ से रोका हुआ है? तो ज़रूरत है इस बात की कि हम इसको नाफिस करें। अहले किताब, अल्लाह के हाँ तुम्हारी कोई कदरों कीमत नहीं है जब तक कि तुम तौरात और इंजील को नाफिस ना कर देते। और अब इस कुरान को नाजिल किया गया है, जब तक इस पर ईमान न लाओ और इसको नाफिस नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई कदरों कीमत नहीं। सूरत अल अराफ है, आयत नंबर आप खुद चेक करें, ये 12 लिखा हुआ इधर। सुलेमान नदवी की एक तारीखी तहरीर है। इनके नज़दीक एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, इसको हाईलाइट करें। और हकीकत है कि ये मकसद इस वक्त याद दिलाना है। हम बच्चों के समर कोर्स की प्लानिंग कर रहे थे तो थीम पे बात हो रही थी कि क्या प्लानर में हम क्या देना चाहते हैं बच्चों को। तो बिलीव मी के हमारे नज़र में इस साल के बच्चों के समर कोर्स का ये मकसद था कि उनको ये तो बताओ कि तुम हो कौन, अल्लाह को तुमसे उम्मीदें क्या हैं, तुम उम्मत मुस्लिमा के कितने एक्टिव फर्द हो। मैंने कहा इनको हिस्ट्री सुनाए, इन गरीबों ने तो वो चमकता हुआ दौर देखा ही नहीं जिसको गोल्डन ईरा ऑफ इस्लाम कहते हैं। हमारे बच्चों ने तो मीडिया से अपने लिए गाली सुनी है या गोलियां बरसती देखी हैं। लाशौरी तौर पर इन मासूम जहनों में यही है कि हम बेचारे हैं, हम बुरे लोग हैं, हम गोलियां चलाते हैं, हमारे मुल्कों में जुल्म होता है, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं। क्योंकि इनके पास कोई दास्तान ही नहीं है खैर की। इसके बरक्स नॉन मुस्लिम की दास्तानों के हर महीने नए से नए वर्जन। उन्होंने ये ईजाद किया, वो चांद पे पहुंच गए, उन्होंने शटल बना ली, उन्होंने स्पेस में चले गए और उनके नाम के साथ रिवायतें वो देखते हैं वो बच्चे। आज आप किसी मासूम बच्चे को जो 10-12 साल का, उसको किले में बिठाकर बिल्कुल इमोशन फ्री करके पूछे, सुनाओ तकाबुल करो इस्लाम और कुफर का या नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स का, तो कहेगा मुस्लिम डिसऑर्गेनाइज्ड, गरीब, भूखे, काले, बिखरे हुए और इसके ऑपोजिट हर चीज़ गैर मुस्लिमों में, क्योंकि उन्होंने वो दौर नहीं देखा। तो जितना अपने बच्चों को हम मक्का लेकर जा सके, मदीना लेकर जा सके। एक माँ ने कहा कि मेरा बच्चा जब वहाँ गया तो उसके बाद मैंने उसके अंदर चेंज देखी। वो कहता है अब मुझे लगता है कि अब मुस्लिम भी एक आइडेंटिटी है। एक अजान पे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, हर तरफ हिजाब है, लाइट ड्रेस कोड है, मुस्लिम्स का अच्छा अटायर है, एक कल्चर दिखता है, सलाम है, सलाम है। जितना मुमकिन हो अगर आपको कहीं भी जाना है ना, अपने बच्चों को उम्रे पे ले जाए, حج کروائیں بار بار اور جن کے بچے اب گروئنگ ایج میں ہیں، تاکہ ان کے معصوم ذہنوں میں کوئی تو اسلام کا ایک خوبصورت نمونہ ہو. مسجدوں میں جاتے ہیں بندہ، جب عید کی نمازوں میں جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام کی دھاک بٹھاتی ہیں دلوں میں. سلمان ندوی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آخری امت ہے، اس لیے مبعوث کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری شاہد کے طور پر. آخری شاہد کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے شاہد گزر چکے، پچھلے انبیاء کی قوموں کے لوگ بھی تو اپنے دور کے گواہ تھے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری شاہد کے طور پر اس دنیا میں پیغمبروں کے کام کو انجام دے. ہائی لائٹ کریں، نبیوں کا کام ہے یہ دعویٰ، تبلیغ، علم کو عام کرنا، اقامت دین کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا. دیکھیں، دین قائم حکمران کریں گے، لیکن دین قائم کرنے کے لیے ذہن علم والے تیار کریں گے. یہ نبیوں کا کام تھا. یا قوم عبد اللہ، یا قوم عبد اللہ واتقوا اللہ، کہی کا یا قوم عبد اللہ واتبعونی، اے میری قوم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. یہ پکار ہوتی تھی نبیوں کی. وہ نبی کے دعوے کے شاہد، حمایتی، مددگار اور گواہ ہیں. لے کر سوچے اپنے اوپر، نبیوں نے جو دعوے کیے، یہاں دعوے سے مراد دعویٰ ہے، یا نبیوں کے جو دعوے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، دونوں طرح سے بات بنتی ہے. یعنی نبیوں کی بات کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، اور جو نبیوں کے دور میں جو لوگوں نے حمایت کی، انصار اللہ بنے. آج کے دور میں جو بھی پیغمبروں والا کام کرے گا، اصل میں وہ آج کے دور کا انصار اللہ اور گواہ بھی ہیں. وہ دنیا کی ساری قوموں کی نگہبان بنا کر بھیجی گئی. امیجن کریں، آج اس وقت دنیا میں کتنی قومیں ہیں، اور آپ اور میں ان کے مہیمن ہیں. ہم چوکی دار ہیں، نگہبان نہ لکھنا ہو تو چوکی دار لکھ لے، ہم ان کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں. اور اس کا فرض ہے کہ وہ قیامت تک قوموں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دے. سوچئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دے. دے رہے ہیں آج ہم لوگ، ایک ہے نا تبلیغی جماعت، ایک سیٹ پیٹرن پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ہو گیا کام پورا. یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کا پیغام اور برے سے روکے. اور اب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دین الہی کامل ہو چکا ہے، پیغام الہی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی، اس کی تبلیغ اور اشاعت کا فرض امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گیا. چند سیکنڈ غور کریں، سب کو بھول جائے، اپنے اوپر لیں، میں آئی ایم، مجھے اس ذمہ داری کا کتنا احساس ہے. دیکھیں، ہم میں سے بہت ساری سسٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا بھی پکانا ہے، گھر بھی صاف کرنا ہے، بچوں کو بھی ٹیک کیئر کرنا ہے. کوئی ہمیں احساس دلاتا ہے اس کا؟ بغیر لوگوں کے احساس دلائے ہم دن رات یہ ذمہ داریاں ادا کریں. مردوں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے گھر کی چیزیں لانی ہے، ہم نے پیسے لانے، ہم نے گھر کا کرایہ دینا ہے، ہم نے بجلی کے بل دینے ہیں نا. مردوں کی یہ ذمہ داریاں، کیا اسی طرح کی ایک ذمہ داری آپ کو اور مجھے اپنے کندھوں پہ محسوس ہوتی ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے دنیا کو برائی سے بچا کر نیکی کا حکم دینا؟ جب تک بندہ دوسروں کو کہتا رہتا ہے، خود بھی بچتا ہے. جب کہنا چھوڑ دیتا ہے، سننا چھوڑ دیتا ہے، تو دوسروں کو منع کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ فطری بات ہے. جو چیز آپ خود نہیں کھاتے، آپ کہتے ہیں میں بچے کو کیسے کھلاؤں، اور بات میں اثر بھی کوئی نہیں رہتا. اور دین الہی کامل ہو چکا ہے، پیغام الہی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس کی تبلیغ اور اشاعت کا فرض امت مسلمہ کے سپرد ہو گیا. اب یہ تنہا اس کے ذمہ دار ہیں. یہ نوٹ کریں، کتنی مختلف قومیں ہیں نا اس دنیا میں. کہیں سیلاب آئے گا، ساری دنیا یونائٹ ہو جاتی ہے، چیریٹی فنڈ بنائے گی، سب ادھر بھیجیں گے. کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے، پوری دنیا کی قومیں اٹھتی ہیں، چائنا بھی ایڈ دے گا، امریکہ بھی دے گا، پاکستان بھی دے گا، سعودی عرب بھی دے گا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر صرف اور صرف امت مسلمہ کام کرے گی. اس آنر کو میں کہتی ہوں محسوس کر جائے نا، تو سر خوشی سے جھک جائے اللہ کے آگے. کہ اللہ تو نے مجھے صفائی کا کام دیا. دیکھیے گندگی سب مچاتے ہیں, خوش قسمت لوگ اس کو صاف کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کلچر میں صفائی کرنا برا لگتا ہے اور گند مچانا اچھا لگتا ہے. ہاں لیکن آپ کو مجھے اللہ نے اس دنیا میں کلیننگ کا کام دیا ہے اور اس کا فرض ہے. یعنی کیا فرض ہے؟ اب یہ تنہا اس کی ذمہ دار ہے کہ قیامت تک تمام دنیا میں نمبر ایک کلام الہی کی بلندی. کلام الہی کون سا اس وقت؟ قرآن. اس کو بلند کیسے کریں گے؟ اس کو عام کر کے, اس کی نشر و اشاعت پہ, اس کو آگے پھیلا کر. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ہم مسلمان قرآن کو پھیلانے پہ مال نہیں لگائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کون لگائے گا؟ کافر لگائیں گے کہ اس قرآن کو عام کرو. یہ کام صرف ہم مسلمانوں نے کرنا ہے. پھر حق کی اشاعت, حق کیا آج کے دور میں؟ اللہ حق, اللہ کا پیغام. پھر دین کی تبلیغ, دین کو پھیلانا, ابلاغ, ریسورسز پیدا کرنا, لوگوں کی اپروچ میں کرنا. پھر نظام عدل کی برقراری. نظام عدل کب آئے گا دنیا میں؟ جب اسلام اپنی اصل شکل میں لاگو ہوگا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دے. کتنے بڑے بڑے کام دیے اللہ نے مجھے آپ کو, اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں عموماً اس کے برخلاف جملے کیا بولتے ہیں؟ وہ مجھے اپنے, اب میں کوئی نام لوں تو شاید آپ میں سے نہ کوئی کہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, لیکن عموماً ہمارے عذر کتنے چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹا سا اپوائنٹمنٹ, اتنا بیبی اپوائنٹمنٹ, صرف جانا آنا, اس میں گھتے وہاں جا کے باتیں وہی ہوتی ہیں جو پہلے ہی پتہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہم اپنی نمازیں بھی ضائع کر دیتے ہیں, ہم اپنا دین کا کام بھی پیچھے ڈال دیتے ہیں. ہم ریسکیجول کر سکتے ہیں, ہم اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں, اوور لک بھی کر سکتے ہیں, پر ہم نہیں کرتے کیونکہ اس کی ہمارے دل میں ایک عزت ہے, ہمارے دل میں اس کا ایک پروٹوکول ہے. کوئی دوسرا لفظ نہیں بولتا ایک بندے کے آگے جب کوئی یہ کہہ دے کہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. ایسے لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ آئی ہے, نماز کی صورت میں ابھی اس وقت ان کو نہ روکو. وہ کیا اپوائنٹمنٹ ہے اس میں جا کے کرنا کیا, کوئی پوچھے تو اندر سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اہم لگتا ہے. جب آپ کسی بڑے کام کو چھوڑ کر چھوٹے کاموں میں لگیں گے نا, تو اس کی مثال ایسے ہی ہے. ہمارے سب کے ایک ہی گھر ہے, ایک ہی طرح کا ماحول ہوتا ہے, اور انسان ہونے کے ناطے سب ایک عورت کی بڑی ذمہ داری گھر میں کھانا پکانا, گھر کی صفائی ستھرائی ہے. ایک عورت کھانا نہ پکائے, سارے دن کے شوہر گئے ہوئے ہیں, بچے گئے ہوئے آنے والے ہیں, اور گھر میں پہلے سے بھی کچھ نہیں رکھا ہوا, یہ بڑا کام ہو گیا نا. اس نے بھوکوں کو کھلانا ہے. اب وہ ان کو کھلانے کی بجائے, پکانے کی بجائے, گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ جائے. آج کوئی بھی اندر کا کھاتا کھول لیا, کوئی ڈیپ ڈاؤن کلیننگ لگ گئے, کچھ بھی ہوا. اب مجھے بتایا کہ جب گھر والے گھر آئیں گے اور کھانا نہیں پکا ہوا اور ان کو بھوک کر لگی اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کھانا ملے گا, تو آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے کام ان کو خوشی دیں گے؟ کیونکہ میری بلا سے مجھے روٹی چاہیے. اللہ کو میری آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں نہیں اچھی لگیں گی کیونکہ بڑا کام کرنا. تو بیلنس رکھتے ہوئے کریں تو سبھی کام ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ دنیا میں ہر وقت ایک ہی کام نہیں کر سکتا. میرا یقین ہے کہ صرف سارا دن گھر کے کام بھی نہیں کر سکتا بندہ, ہمیں اس میں بھی بریک چاہیے ہوتے ہیں. اور کوئی عورت جتنا مرضی جھوٹ بولے کہ صبح سے بیٹھی نہیں, سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے, ٹائم ہے ہی کوئی نہیں ہے, جتنا مرضی بولے میں نہیں مانتی, اور جبکہ اتنے لمبے دن ہیں. میں سوچتی ہوں کہ دن تو ختم ہونے کو نہیں آتا, پھر بھی اگر آج کل کے دن اور ابھی آگے میرے حال اور بھی لمبے آئیں گے نا. آج کل اگر ناروے میں رہنے والوں کو ٹائم نہیں ملتا نا اللہ کے دین کے لیے, تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. یہ تو کام کے دن ہے. سارا کچھ کر کے آپ گھر جاتے ہیں نا, تو پھر بھی ابھی 4 گھنٹے ہوتے ہیں مغرب میں. سچ مانتے ہیں, جھوٹے کے سچ. جاب میرے حال آج کل بھی لوگ جو جاب کرتے ہیں 5 بجے ہی جاتے ہیں نا گھروں میں, تو آپ دیکھیں 6, 7, 8, 9, 9:15 پہ مغرب چلی گئی, 9:30 پہ جا رہی ہے. 5.5 گھنٹے اگر فل ٹائم ایک جاب کر کے عورت گھر جاتی ہے نا, 9 سے 5, پھر بھی 5.5 گھنٹے ہیں جس کے بعد ہی کو مغرب, کیونکہ ہمارے تصور میں رات کا کھانا مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے. ایسی ہے نا. اور اگر چلے سب کچھ ختم کر کرا بھی لیا, مرد آگے 5:30 6 بجے آپ نے کھانا کھلا دیا, سونا تو آپ نے 10 کے بعد ہی ہے نا, کیونکہ آپ عشاء پڑے بغیر نہیں سوئیں گے. इतना वक्त है हमारे पास, ये गफलत की नज़र जाता है, ये एमलेसली काम करने की नज़र जाता है, लुक बिजी डू नथिंग की नज़र जाता है। गोल बना के 24 घंटे का देख लें, आपको लग पता जाएगा। आपका मेरा फ़र्ज है अमर बिलमारूफ, आपका मेरा फ़र्ज़ है कलाम अल्लाह की बुलंदी, आपका मेरा फ़र्ज़ है कि दुनिया को अदल इंसाफ दीजिए, इसको अपने स्केड्यूल में डालना पड़ेगा। फिर आप देखें क्या होगा, इमामत और पेशवाई। चुनाचे क़यामत के दिन इसकी यही फजीलत तमाम अंबिया की उम्मतों पर शहादत की सूरत में ज़ाहिर होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के बाद तमाम सुनने वालों को, जो तकरीबन 1.25 लाख थे, 1,24,000 का नाम अक्सर हम सुनते हैं, सब पर एक जिम्मेदारी आयत कर दी। फरमाया, जो मेरी बात इस वक्त सुन रहा है शाहिद है, यानी मतलब क्या, गवाह है, शाहिद है कि वो इन लोगों तक मेरी बात पहुंचा दे जो गायब हैं। और यूं फरमाया, तुम्हें एक आयत भी आती है तो मुझसे सुनकर आगे पहुंचा दो, बल्लिगो अन्नी वलव आयतन। और सूरह तौबा आयत 15 में कहा गया, तो यूं क्यों नहीं किया कि हर एक जमात से, 15 नहीं है ये आखिरी आयत है, इनके नंबर ठीक नहीं है, चेक कर सकते हैं, ये 100 समथिंग आयत है, बिल्कुल सूरत के आखिर की है, तो क्यों नहीं किया कि हर एक जमात से चंद लोग निकल जाते ताकि दीन का इल्म सीखते और इसमें समझ पैदा करते, और जब अपनी कौम की तरफ वापस आते तो इनको डराते ताकि वो लोग अल्लाह से डरने वाले बनते। बात समझ रहे हैं? हर गिरोह, हर कम्युनिटी, हर इलाके से चंद लोग निकले, फिर वो सीखे समझें, नबी सल्लम के पास रहते थे, सीख समझ के जाते थे, और उसके बाद वो फिर जाके वहाँ काम शुरू करते थे। अक्सर आप देखिए कि लोग कसरत देखते ना, कितने लोग, मैं अक्सर जब भी स्टूडेंट्स की लिस्टें आती है ना, हमारा कोई नया कोर्स ऑनलाइन का शुरू हो या यहाँ बैठे हैं, तो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हॉबी पता क्या है, मैं उस स्टूडेंट का एरिया पढ़ती हूँ। मुझे भी एक ईमेल आ जाती है साइट में कभी कभी, कोर्सेज जब नए नए रजिस्ट्रेशन आते हैं, तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि अच्छा ये नूरुला नूर नया शुरू हुआ ऑनलाइन पे, इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए, मसलन कैनेडा के कितने हैं, अमेरिका के कितने हैं, और इधर उधर। और जब कोई बिल्कुल अनयूजल इलाके का नंबर आता है ना, फिर मुझे इतनी खुशी होती है, मैं कहती हूँ ये एक बीज डल रहा है, ये अल्लाह के हुक्म से एक बीज डल रहा है। और मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा एक ही बंदा आता है किसी इलाके से, वो खाद बन जाता है अपनी जगह के लिए। हमारे कई कोर्सेज हैं उसमें इतने थोड़े लोग आते हैं, इतने थोड़े, एक ऐसी क्लास थी तो उसमें आप कह लें कि डेडिकेटेड एक ही स्टूडेंट है, बाकी सारे मर्जी के साथ आने और जाने वाले, और लेकिन ये स्टाफ के लोगों को मिला के तो क्लास बन ही जाती है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बहुत स्पेशल स्टूडेंट हैं हमारी, आपकी क्लास का जब भी मैं देखती हूँ स्केड्यूल तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारी कोशिशों से एक शख्स को हिदायत मिल जाए तो तुम्हारे लिए ये सुर्ख ऊंटों के मिलने से बेहतर है। तो वो कहने लगी, मुझे अक्सर शर्म आती है, आप लोग सारे मेरे लिए इस तरह करते हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ फिर मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं, आप नहीं छोड़ेंगी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर सिर्फ इमाम बुखारी आते क्लास में और टीचर क्लास बंद कर देते कि एक बच्चा क्या पढ़ाना है, तो आज इमाम बुखारी की खैर से वो टीचर्स महरूम होते ना। मैंने कहा आपको तो स्पेशल ट्यूटरिंग मिल रही है, ट्यूशन भी नहीं लोग ऐसे पढ़ते जैसे आपको अल्लाह ताला ये कोर्स करा रहा है, और वो डेडिकेटेड है, उनको कोई केयर नहीं कि मेरे साथ मेरी दोस्त है कि नहीं, सहेली है कि नहीं, वजह क्या कि नज़र मकसद पे। इसी तरह आप देखिए कि जब यहाँ हमने पहला कोर्स शुरू किया था, 3 या 4 स्टूडेंट थे जो मौत से आए थे, आप लोगों को किसी को याद है नहीं, पहला कोर्स था या दूसरा था, मुझे लगता है नोरबी घाटा नहीं था, इधर जो इस बिल्डिंग में पहला कोर्स था, तो उसमें 3-4 साथी थे जो कभी इधर आ जाते थे, कभी उधर करते थे, कभी टेस्ट इधर आते थे, कभी कुछ, जिस लेवल पे भी उन्होंने किया, कम अज़ कम अब इस वक्त मौस में एक भरपूर क्लास चल रही है। अब उन्होंने कितना वो कोर्स लिया, लेकिन वो यहाँ से एक डर तो लेकर गए ना कि हमें कुछ करना है। और मैं जब जाती हूँ वहाँ, मुझे खुशी होती है, मैं उनको कहती हूँ देखिएगा एक वक्त आएगा मौस में भी आपका स्कूल होगा। तो ये 3-4 लोग ना आते अगर, तो फिर हो सकता है कि वो तड़पने वाले ना बनते। अब वो कोर्स करवाने में मदद में ज़्यादा सीख रहे हैं, ये कोई एक दफ़ा करने का काम थोड़ी है, आप खुद जानते हैं इधर बैठ के आप तफसीर सुनते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने रिकैप कराना है, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप में से कई लोग 10-10 दफा सुन चुके हैं अभी तक। तो जो दूसरों को सुनाने के लिए सुनता है वो तो सुनता भी बड़े गौर से, राइट? तो ये जो चीज है ना कि हर बस्ती से कुछ लोग आए और वो डराने वाले बन जाए, ये बड़ा एक गोल होता है। इसीलिए आप देखिए कि दीन का जो काम है ना, बड़ी सेंट्रल लोकेशन पे करना चाहिए, जहां सब तरफ से लोग आ सके। कोई ये ना कह सके कि ये एक साइड बनती है, हमें मुश्किल है, ताकि फिर हुज्जत तो तमाम हो सकती है। इसी तरह माशाल्लाह ये छोटी छोटी कोशिश यहां भी हर तरफ दिखती हैं। रमन से दो बच्चियां हैं, दो है मेरा ख्याल, तीन कितनी है, इतनी उनमें तड़प है कि वो वीकेंड क्लास में इस डेडिकेशन से आती हैं कि इस मीटिंग की है कि हम वहां दौरे कुरान करवाएंगे इस साल। पिछले साल भी उन्होंने कोशिश की थी, दर्स भी रखवाया है, तो अब तो बाकायदा प्लान करके इस साल वहां वो करना चाह रही हैं। तो अगर हम उन दो बच्चियों को नोटिस में ना लें कि ये दो बच्चियां आ रही हैं, इनको क्या करना है, लेकिन वो दो की तड़प पूरी बस्ती को फायदा देगी ना। तो अपने रहने वाले, अपने इलाकों पर हमें रहम करने की जरूरत होती है।